خلق نہیں کیا ہے خدا نے ہر مخلوق کو خلق کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو یقیناً ایسے ہی خلق کیا ہے. ہمیں کامل دیکھنا چاہتا ہے اور سب نے کمال حاصل کرنا ہے. صرف یعنی اگر تقسیم کریں تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس دنیا کے اندر کم محنت کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے خود کمال حاصل کر لیں گے, اور کچھ لوگ بدقسمتی سے اس دنیا کے اندر غلطیاں کرنے کے نتیجے میں اس دنیا میں جا کر سختیاں جھیل جھیل کر لمبی مدت میں خدا کے جبر کے تحت کمال حاصل کریں گے. آپ کا اور ہمارا کمال یہ ہے کہ اس کمال کو اپنے ارادے اور اختیار سے اسی دنیا کے اندر کم محنت سے حاصل کر لیں. یہ دنیا بہت مختصر سی ہے, 50-60 سال زیادہ نہیں ہے, 70-80 سال ہو جائے. اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے وہ کمالات نصیب ہو جائیں گے, جو اگر یہ موقع نکل گیا تو پھر لاکھوں سال میں ملیں گے, پھر آسانی سے نہیں ملیں گے. مثلا اس کی تشریح ہونی چاہیے, یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. آپ یقین فرمائیے کہ مجھے اب مثلا بار بار کہنا پڑتا ہے, 26 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے, لیکن میں قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس 26 سال میں ظاہر ہے لاکھوں لوگوں سے مل چکا ہوں گا, ہزاروں میں شاید اب کم رہے گا, لاکھوں کہنا پڑے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اچھا, اس کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے گناہ پہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے, اللہ کی اطاعت مشکل پڑ رہی ہے, اللہ کی اطاعت میں مشکلات کو تحمل کرنا مشکل بن رہا ہے. یہ سب مشکلات آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں یہ نہیں معلوم, یہاں ہو کیا رہا ہے. اگر ایک دفعہ پتہ چل جائے صابر بھی ہو جائیں گے, شاکر بھی ہوں گے, اطاعت بھی آسانی سے کریں گے, مخالفت نہیں کریں گے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. مختلف پیشوں میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مثلا فرض کیجیے آپ کسی اسٹیل مل وغیرہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کو ایک ہیلمٹ پہننا پڑے گا. تو گرمی بھی ہوتی ہے, ہیلمٹ پہننا مثال کے طور پر گرمی بھی لگتی ہے انسان, اس سے بدتر مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. خدا آپ کا وہ وقت نہ لائے کبھی, ایک زمانے میں ایران میں کیمیکل گیس کا خطرہ تھا کہ عراقی حکومت کیمیکل گیس استعمال کر رہی تھی. کیمیکل گیس سے بچنے کے لیے ایک ماسک ہوتا تھا, وہ ماسک پہننا پڑتا تھا. اچھا, وہ ماسک پہننے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ اچھا بھلا سانس لیتا آدمی بھی سانس لینے میں مشکل میں پھنس جاتا تھا. اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ ایک ڈریس پہننا پڑتا تھا, وہ ایسا ہوتا تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ اس ڈریس کے اندر چلے جائیں گے, پیراشوٹ کے کپڑے کا جیسا ڈریس ہوتا تھا. اب آپ سوچیے کہ 40 ڈگری کے اوپر آپ نے وہ کپڑے پہننے اور وہ ماسک پہننا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ کیمیکل گیس ہی مر جائے بجائے کہ یہ پہنے اس کے بعد گرمی سے مرے, ایک دفعہ کیمیکل گیس ہی مر جائے. لیکن یہ بہت سخت ہوتا تھا اس کو پہننا, کہ مثلا آپ کبھی ٹریننگ کے لیے اس کو پہننے بہت سخت ہوتا تھا. لیکن جب کیمیکل گیس کو دیکھے کوئی کہ اس کو سونگنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو لوگ بھاگتے تھے کہ کہیں یہ مل جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس مصیبت میں پھنس جائے. تو جو چیز بہت دشوار لگتی تھی نتیجے کو دیکھنے کے بعد بہت اچھی لگتی تھی. آپ اپنا جسم نہیں کٹوائیں گے کہیں پر, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ کے لیے آپریشن بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کٹوا لیں گے. میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو, اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. وہ بچھو نے کاٹا, وہ ڈاکٹر کے پاس لائے تو اتفاق میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر چیرا لگانا شروع کیا جاگتے بالکل سن کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے اوپر رحم کرو, اس کو زندہ زندہ اس طرح مت اذیت دو. تو وہ خود جس کو کاٹا تھا وہ کہنے لگا نہیں بہت مزہ آ رہا ہے اس کرنے کو, تاکہ یہ نکلے کسی طریقے سے جان چھوٹے. ہمیں اگر یہ پتہ چلتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کسی اطاعت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, کسی گناہ پہ کوئی دل نہیں للچائے گا, کھڑے کھڑے کریں گے. صرف یہ پتہ چل جائے یہاں ہو کیا رہا ہے, اور یہ کہیں پتہ چل جائے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, پھر تو سوائے پرہیزگاری کی کوئی راستہ رہے گا ہی نہیں, پھر کوئی راستہ نہیں. اچھا, بعض اوقات خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ سب ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نظر آ جائے گا, جو محنت کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. مثلاً آپ نے نام بہت بڑے بڑے نام سنے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا نام آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی تھے, جو امام خمینی کے ان اخلاق کے شخص استاد استاد تھے, اور انہوں نے بہت بڑا ایک نظام رکھا ہوا تھا, تربیتی نظام, جس کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تربیت فرماتے تھے. تو اس کے اندر جو شاگرد انہوں نے تربیت کیے, ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان معاملات کے اندر بہت بصیرت رکھتے تھے, صاحبان کشف تھے, معاملات کو دیکھ سکتے تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ان کی کچھ چیزیں ہیں, ان میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا, اور یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ چیزیں ایسی سناؤں جس کے بعد لوگ خوابوں کو اہمیت دینے لگیں اور اس کے بعد پھر ایک اور زندگی کی مشکل فیس شروع ہو جائے, لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہے, اور جو کچھ ہم سے چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر نظر آئے تو زندگی ہماری آسان ہے, پھر اتنا مشکل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا, اچانک میری آنکھ کھلی, ایسا لگا جیسے کوئی بہت چیخیں مار مار کے فریاد کر رہا ہے, پکار رہا ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کمرے سے باہر نکلا جہاں میں سو رہا تھا, تو جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا جیسے میرے گھر کا دالان تبدیل ہو گیا ہے, صحن تبدیل ہو گیا ہے, اور ایسا صحن ہے جیسے مسجدوں کے اندر حجرے ہوتے ہیں, مسجد کے اندر صحن ہوتا ہے, صحن میں حجرے ہوتے ہیں, ایسی کچھ جگہ ہے. ایک حجرے میں سے روشنی آ رہی ہے, وہیں سے آواز بھی آ رہی ہے, آواز سے لگ رہا ہے جانا پہچانا آدمی ہے. وہ جاتے ہیں, دروازہ بند تھا, وہاں سے روشنی آ رہی تھی, تو اس کی دراز میں سے جھانک کر دیکھتے ہیں, تو دیکھتے ہیں میں نے منظر دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے جو دوسرے کسی شہر میں رہتا ہے, وہ زمین پہ گرا ہوا ہے, اس کے سینے پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو چھت تک گیا ہوا ہے, ایک بوجھ پتھر اس کے سینے پر ہے, وہ چھت تک گیا ہوا ہے, اور اس کے سر پر ایک انتہائی ہولناک آدمی کھڑا ہوا ہے جو لوہے کا ایک گرز اس کے گلے میں ڈال رہا ہے. اب اس کو کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے سر اور منہ کے اوپر چوٹیں لگ رہی ہیں, اس کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے, اور وہ جو پتھر کا بھاری بوجھ اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کی ہڈیوں کو کچل رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے, اور یہ باہر دروازے سے کھٹکھٹا کر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. جیسے میں کافی دیر تک چیخ کر رہا, یہاں تک کہ میں نے ڈھال ہو گیا خوف اور تھکاوٹ کے مارے, میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اس کے بعد میں سو گیا, اور دوبارہ آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا, اور صبح کے نزدیک کا وقت تھا. تو کہتے ہیں میں دوبارہ سہن میں آیا تو دیکھا نارمل تھا جیسے ہوتا ہے, فوراً بھاگے بھاگے اپنے استاد کے پاس پہنچے, آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کے پاس, اور ان سے کہا کہ استاد یہ کیا ہوا, یہ جو میں نے دیکھا ہے کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تم نے اس آدمی کے موت کا منظر دیکھا ہے, یہ کل رات دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو انہوں نے نوٹ کر لیا, اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی ٹیلی فونس کی طرح, تو انہوں نے نوٹ کر لیا اور وہاں پر میسج بھجوایا کہ وہ آدمی کب مرا ہے, کتنے بجے مرا ہے, ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر مرا. اچھا, یہ سب کیا ہے؟ ہم مرتے ہوئے انسان کے ساتھ یہ سب نہیں دیکھتے, کچھ لوگوں کے ساتھ زندہ زندہ میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے یہ ہو کیا رہا ہے, ہم بھی نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے ہم نے پیچھے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. اب انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سمجھ لو کچھ اور بھی ہو رہا ہے. مثلا بعض اوقات بالکل واضح بتا دیتے ہیں جس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں, اس کی ہم تعبیر کر دیتے ہیں چونکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اچھا, ہم نے تعبیر کر دی, اس کی ہم نے تعبیر کی کیا کہ یہ بہت بدبودار کام ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ صرف یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام بہت خراب ہے. آیا احساس دلانا چاہ رہا ہے یا واقعا ایسا ہی ہے؟ اچھا, یہ کب ہے؟ قیامت میں ہوگا یا ابھی ہے؟ اگر واقعا گوشت کھایا ہے تو کیا میدے میں گوشت جاتا ہے؟ اگر میدے میں گوشت جاتا ہے تو اس گوشت کی تاثیر میرے گوشت پر کیا بنے گی پھر؟ اچھا, اب ہم فوراً جواب میں کیا کہیں گے کہ نہیں, یہ قیامت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے, گوشت میدے میں نہیں جائے گا, معدے میں نہیں جائے گا، میرے جسم کے اوپر اس گوشت کی جو بھائی کے مردار کا کھایا ہوا ہے تاثیر نہیں ہوگی. لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے روایات کہہ رہی ہیں کہ گوشت جائے گا اور اثر بھی ہوگا. وہ کیسے؟ واضح روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے کسی نے ماہ رمضان میں غیبت کی اور اس سے کہا کہ الٹی کرو، اور اس کے معدے سے گوشت کے ٹکڑے نکلے تھے. اس کا مطلب ہے گوشت جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے گوشت ہضم بھی ہو رہا ہے، اور اس گوشت کا ہمارے جسم کے اوپر اثر بھی پڑ رہا ہوگا، ہماری روح پر بھی اثر پڑ رہا ہوگا یقیناً. پھر تو اب آپ سمجھ رہے ہیں معاملہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پر. یہ ایک چیز ہے جو قرآن کریم نے کھول کر بیان کی ہے، ایسی دسیوں چیزیں ہوں گی یہاں ماہ رمضان ان تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے. ماہ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو بھوکا رکھے پیاسا رکھے معاملہ ختم ہو جائے، نہیں. ماہ مبارک رمضان پورے وجود کی ترمیم کے لیے، پورے وجود کی بات سازی کے لیے چاہتا ہے پورا وجود بہتر ہو جائے. تو وہ آنکھیں جو پہلے گناہ کو دیکھ رہی تھیں اس مہینے میں کم از کم گناہ نہ دیکھیں، استغفار کریں، خدا تعالیٰ کے حضور کی ریا کریں، تاکہ وہ جو خرابی ان آنکھوں پر گناہوں کے دیکھنے کے نتیجے میں طاری ہوئی تھی وہ خرابی ختم ہو جائے. اچھا اگر وہ خرابی رہی تو کیا ہوگا اور ختم ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب مادی جسم کی مثال سے بہت آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرے اور آپ کی مادی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کا کام کیا ہے؟ ان آنکھوں کا کام یہ ہے کہ باہر کی روشنی ان کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، صحیح. اگر میں ان آنکھوں میں مٹی ڈال دوں، ان آنکھوں کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو اس کا فنکشن ہونا چاہیے تھا وہ فنکشن انجام نہیں پائے گا. آپ کے کانوں کا کام یہ ہے کہ ایک خاص ویو لینتھ کی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں، اگر یہ کان خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جو آوازیں آنی چاہیے وہ نہیں آئیں گی، جو اس کا مین فنکشن ہے وہ نہیں کرے گا. اچھا اب یہ تو مادی آنکھیں ہو گئیں، مادی آنکھوں میں مٹی ڈالنے سے اچھا دکھائی نہیں دیتا، پھر مانوی آنکھوں میں گناہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھوں پہ گناہ سے کیا اثر پڑے گا؟ مٹی ڈالنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نشانیاں اسے دیکھنی چاہیے اب یہ نہیں دیکھے گا. اس کو ہم کہیں گے یہ ہدایت کا نابینا ہو جائے گا، صحیح. بس مٹی پڑنے سے مادی آنکھیں نابینا ہوتی ہیں، آنکھوں کے گناہ اگر کثرت سے ہونے لگیں تو ہدایت کا نابینا بن جائے گا. ہدایت کا نابینا بن جائے گا کیا مطلب؟ اب یہ ہدایت کو دیکھ نہیں پائے گا، دوسرے لوگوں کو ایک بات سے ہدایت سمجھ میں آئے گی، اس کو اس چیز سے کوئی ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مادی آنکھوں کے لیے آپ ڈراپس ڈالتے ہیں، آپریشنز کرواتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں. مانوی آنکھوں میں جن میں گناہ کی مٹی جا چکی ہے جس کی وجہ سے وہ آیات کو نہیں دیکھ رہی ہیں، ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ یہ کہ یہ استغفار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں گریا کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ استغفار کر لیں اور اللہ کی راہ میں گریا کر لیں تو کیا ہوگا؟ مادی آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، مانوی آنکھیں ہدایت دینا شروع کر دیں، پھر ان کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہر اس کا روزہ رکھو، ہر اس کا روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تمام اعضاء کی ترمیم ہو جائے گی، جو ان کے اوپر خدشات وارد ہوئے تھے، نقصانات وارد ہوئے تھے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی دوبارہ جو طبیعی صورت تھی وہ زندہ ہو جائے گی. جب طبیعی صورت زندہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسی جیسے ایک آدمی کا بدن اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو جو پہلے چل پاتا تھا پھر چل نہیں پاتا، جو اٹھا پاتا تھا پھر اٹھا نہیں پاتا، جتنا کہہ سکتا تھا پھر کہہ نہیں پاتا. اگر یہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو یہ فریش ہو جاتا ہے، ساری ایکٹیویٹیز پھر سے شروع ہو جاتی ہیں. اس ماہ مبارک رمضان کے بعد میرے اور آپ کی مانوی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جانی چاہیے. آپ نے آپریشن کروا لیا، اچھا اگر فرض کیجیے مادی دنیا میں آپ نے آپریشن کروایا اور آنکھوں سے دکھائی پھر بھی نہیں دے رہا، अब आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो हो गया है, और कैसा ऑपरेशन हुआ? वो कहेगा सब कुछ सही हुआ। तो आप कहेंगे अगर सब कुछ सही था तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर माहे रमजान सब सही था तो मानवीय बढ़ क्यों नहीं रही है? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो दूसरों को दिखाई देता हमें क्यों नहीं दिखाई देता? इसका मतलब है माहे मुबारक रमजान सही नहीं गुजर रहा। तो आप कहेंगे जो अब तक गुजरा वो क्या था? वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई इलाज हुआ है लेकिन इलाज का असर नहीं हुआ। इसका मतलब है या इलाज सही नहीं है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। जाहिर है कि इलाज सही नहीं हो रहा। हमें जो माह मुबारक रमजान में इलाज कर लेना चाहिए था अपना मानवीय इलाज, वो इलाज हमारा सही नहीं हो पा रहा। जिस तरह से माह मुबारक रमजान में रोज़ा रखना चाहिए था हम वो रोज़ा नहीं रख पा रहे। अच्छा, अब यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है बड़े सलीम के अंदर। खासकर खतीब का काम ये होता है, वो सामईन से कहता है कि तुम सब लोग सीधे जन्नत में हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो कुछ कर रहे हो वो सबसे अच्छा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और जो और लोग हैं वो सब बुरे हैं। सही। अच्छा, और तकरीबन खतीब को ये मकाम मिल जाता है कि आप कैसे भी हों आप तो सबसे अच्छे हैं ही, चूँकि आप थोड़ा ऊपर बैठे हुए। ये हम लोगों की तकरीबन बरसगीर की एक फिजा है। तो मैं इसमें एक महावरतन अर्ज करता हूँ, अपने महावरा बनाया हुआ, वो ये कि हम लोगों की रिएक्शन से लोगों की प्रायोरिटीज जज कर रहे होते हैं। जैसे अगर तुम मुझसे कहें कि भाई आप एक घंटा किसी मंजिल सुने, तो मैं लोगों की रिएक्शन से ये समझ पाऊँगा कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हम लोग खुद जन्नत में जाके इतना खुश नहीं होते जितना दूसरे को जहन्नम में धकेल के खुश होते। मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ूँ ना कि आप जन्नत में जाएंगे आप इतना खुश नहीं होंगे, मैं एक रिवायत पढ़ूँ कि दूसरे जहन्नम में जाएंगे आप बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। हम दूसरों को जहन्नम में धकेल के बहुत खुश होते। अच्छा, अपने लिए हमने क्या तय किया हुआ है? अपने लिए तय किया हुआ है कि कुछ भी हो हम तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अगर सब मसला नहीं है वाकई तो ये अखलाकियात किसके लिए बयान हुए थे? नहजो बलागा किसके लिए उतरी थी? नहजो बलागा में जो इतने खुतबात मौजूद हैं, कलमात कसार मौजूद हैं, ये खुतूत मौजूद हैं, ये सब दुश्मनों के लिए थे। वो जो मौलाना मोमिन ने आह मिन किल्लत ज़ात व तूल सफर, कि ज़ाद राह कम है और सफर बहुत लंबा है, ये हमारे लिए नहीं कहा, दुश्मनों के लिए कहा था। किसके लिए जुमला कहें जो तकवा और परहेजगारी की जरूरत पर दलील है? अब हम लोगों का तरीकेकार तकरीबन ऐसा हो गया है कि हम नहजुल बलागा पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ी सी सख्त बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कहा हम फरमाइएगा। तो नहजुल बलागा पढ़ेंगे और उसके बाद मौला से कहेंगे कि मौला ये जो आप जितना कुछ कह रहे हैं ना, तकवा और परहेजगारी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? चूँकि हम आपकी बीवी शफात से इन सबसे बेनियाज हो चुके हैं। फिर मौला कह सकते हैं कि अगर तुम मेरी बीवी शफात से इन सबसे बेनियाज हो तो मैं किसके लिए कह रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कह रहा हूँ। क्या मौला दुश्मनों की तो खुद में देते थे? ये जितने जुमला इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, ज़ुहद इख्तियार करो, ये किसके लिए कहते थे? अच्छा, हम उनसे क्या कहेंगे? मौला हम तो ये समझ रहे थे कि हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं चूँकि आप हैं, और ख़ुद मौला कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें तक्वा की ज़रूरत है। एक मौके पर इंतहाई खूबसूरत इरशाद फरमाना, एक वाक्य पर याद करता हूँ और उसके बाद मौला का ये फरमान दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। गोया सिफीन से वापसी पर एक जगह से गुजर रहे थे, एक सरदार साहब था उसके कबीले का इलाका आया। कबीले की खवातीन ने जंग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कबीले के काफ़ी मर्द मरे थे, कई मर्द शहीद हो चुके थे, औरतें गमजदा थीं, औरतों ने जंग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि जो अमीर मुमिनीन ने जंग शुरू करवाई थी। ये कबीले का सरदार था, इसकी जिम्मेदारी थी कि ये फौरन खवातीन को चुप करवाता। इसने कुछ नहीं कहा, اس نے کچھ نہیں کہا، یہ خاموشی سے امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خواتین کی الٹی سیدھی باتیں سنتا رہا جو جنگ کے خلاف کہہ رہی تھی، جو امیر المومنین نے شروع کی تھی مثلا، اور کچھ نہیں بولا. امیر المومنین نے ساتھی سے کہا تم پیچھے جاؤ، تم پیچھے جاؤ، جس میں جنگ کے دفاع کی طاقت نہیں ہے اس کو اجازت نہیں کہ میرے ساتھ چلے. تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم کھڑے ہو کر عورتوں سے کہو کہ ہم نے جنگ رہا ہے، خدا نے لڑی ہے، ہم نے غلط کام نہیں کیا. تم میں اتنی طاقت نہیں، اتنی طاقت نہیں، پیچھے چلو، میرے ساتھ مت چلو، تمہارا میرے ساتھ چلنا اچھا نہیں ہے. میں مولانا امیر المومنین کی اسٹینڈرڈس کو دیکھتا ہوں، اتنا سخت اسٹینڈرڈ ہے، اپنے ساتھ چلنے والے کو اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور تم نے خاموشی بھی اختیار کی، صحیح نہیں ہے، تم خاموش رہے. اب ذرا سوچے گا، جو امیر المومنین دنیا میں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دے رہے، کس پائے کے انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے آخرت کے دن؟ اسی کو ہم کہتے ہیں نا شیعہ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ، مشایعت، تشیع، ان سب کا ایک مطلب ہے ساتھ چلنے والا. شیعہ ساتھ چلنے والا. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے عقیدے کے طور پر، ہم محبان امیر المومنین، ہم معتقدین امیر المومنین کے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم سب شیعیان علی ہیں تو میں کہوں گا آپ اصطلاح اپنی اصطلاح بنا کر کہہ سکتے ہیں، امیر المومنین کی اصطلاح میں نہیں کہہ سکتا. امیر المومنین کی اصطلاح میں شیعہ علی بہت بلند مقام رکھتا ہے، عام آدمی شیعہ علی نہیں ہے، ان کی اصطلاح. ہاں آپ ہی کہیے ہماری ایک اصطلاح ہے، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں علی کا شیعہ، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ اپنی اصطلاح بنائیں، صحیح ہے. نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے شیعہ علی کی اصطلاح بتائی ہے وہ بہت سخت ہے، وہ بہت سخت ہے. ماہ بار کے رمضان کا کام کیا ہے؟ آپ کو شیعہ علی بنائیں، آپ کو علی کا شیعہ بنائیں، آپ کو تیار کریں. امیر المومنین کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ راستہ یہ راستہ. اچھا اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے سامنے یہ زمانہ بہت خوبصورت زمانہ ہے. واہ جان، میں خدا کا کئی دفعہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس زمانے میں پیدا کیا، بہت اچھا زمانہ. اگر میں 30 سال پہلے پیدا ہوتا شاید عظمت اسلام نہیں دیکھ سکتا تھا. اہل بیت اتھا علیہ السلام کی نام کی جو عظمتیں اس دور میں نظر آئی ہیں وہ پچھلے 30 سال میں نہیں تھیں. اور اب جو جوان ہیں، یقین فرمائیے، بعض اوقات کہتا ہوں یہ بہت لکی ہے، اب جو جوان ہیں وہ بہت لکی ہے. میری عمر اگر 43 ہے تو جس کی عمر اس وقت 20 ہے بہت خوش نصیب ہے، انتہائی خوش نصیب ہے، کیونکہ اس نے عظمت کے دور میں زندگی گزاری ہے، آنکھیں کھولی، بہت اچھے ٹائم میں. صرف ایک مشکل ہے، ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے، ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے، ابھی نہیں گزریں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا اور سید و سردار کے بارے میں فرمایا، ان کی تشریف آوری سے پہلے کے دور کو بیان کرتے ہوئے درود بھیجے گا ان کی ذات کرامہ، تھوڑی سی اصطلاح کرتا چلوں. ہم لوگ پہلے زمانے میں چھلنی استعمال کرتے تھے گھروں میں، جب آٹا ایسا آتا تھا جس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہوتی تھی، چھلکا بھی ساتھ ہوتا تھا، تو اس کے لیے چھلنی استعمال ہوتی تھی. چھلنی استعمال کرنے کے نتیجے میں کچھ چیزیں اوپر رہ جاتی تھیں اور زیادہ تر چیزیں نیچے چلی جاتی تھیں. اوپر معمولاً کوڑا ہوتا تھا اور وہ جو نیچے چلا جاتا تھا اس کو بعد میں استعمال کر لیا جاتا تھا، اور وہ جو اوپر ہوتا تھا وہ معمولاً نیچے کے مقابلے میں پرسنٹیج وائز بہت کم ہوتا تھا. اس چھلنی کو عربی میں کہتے ہیں غربال، غربال، صحیح. اس سے ایک فعل بنا ہے تو غربلو، تو غربلو یعنی تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے. اب روایت نے یہ کہا تو غربلو سما، تو غربلو سما، تو غربلو، ایک دفعہ چھانے جاؤ گے، پھر ایک اور چھلنی میں ڈالے جاؤ گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، پھر ایک اور چھلنی میں ڈالے جاؤ گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، تم میں سے اتنے کم مومنین رہ جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے، باقی سب کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہ دور وہ دور ہے اور انشاءاللہ وہی دور ہے تو ہم اتنے سخت امتحانات سے گزریں گے۔ اچھا ایک اور امکان بھی ہے، ممکن ہے ابھی بھی گزر رہے ہوں اور چھن رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے۔ انتظار بہت بڑا عنوان ہے احادیث کے اندر، انتظار کے اپنے قوانین ہیں، انتظار کے اپنے اصول ہیں۔ انتظار کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جس قوم کو امتحان سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس قوم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ امتحان تھا جس کا وعدہ تھا۔ مثلا میں تقریباً یقین سے سمجھتا ہوں کہ جس وقت کربلا کا معرکہ ہو رہا تھا، بہت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ امتحان کتنا بڑا امتحان ہے، نہیں جانتے تھے۔ لہذا وہ آدمی بھی ہے جس نے کہا کہ میں اپنا گھوڑا اور شمشیر دوں گا لیکن اپنی جان نہیں دوں گا، اور ساری زندگی اس پہ گریا کیا، رویا اور افسوس کیا کہ سید الشہداء نے خود مجھے موقع دیا تھا، میں نے موقع لیا کیوں نہیں؟ بہت سالوں کو نہیں پتا ہوگا، مجھے ایک خطرہ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، لہٰذا تیاری نہیں کر رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانوی امتحان ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانوی امتحان ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجیے سیلاب زدگان ہے، آفیشیل ان آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں 2 کروڑ لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ان 2 کروڑ کے اندر بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ حکومت پاکستان کا آپ کو پتا ہے عدد و شمار کے معاملے میں لوگ سچے نہیں ہیں، جو 1600 انہوں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا اس کے بعد 1700 نہیں کیا، قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، قطعاً زیادہ ہے۔ اچھا کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں؟ آپ ایک کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ دیکھ لیجیے کتنا ڈیمیج ہوئے، کتنی زمین کھیتی باڑی کی جو ضائع ہوئی ہے، ایک ایسٹیمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ، 1.4 ملین 14 لاکھ ایکڑ زمین ضائع ہوئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے 2 ہفتے پہلے 50,000 ایکڑ کہا تھا، انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 1.4 ملین ایکڑ ضائع ہوئے ہیں۔ یہ جو 14 لاکھ ایکڑ فرض کیجیے مبالغے پہ مبنی ہم 10 لاکھ سوچ لیتے ہیں، 10 لاکھ ایکڑ زمین ضائع ہو گئی ہے، زمین ضائع ہوئی ہے اور بھی بہت کچھ ضائع ہوا ہے، ہاں بھائی گھر بھی ختم ہو گئے، جانور بھی ختم ہو گئے، جو مشینری اس دوران میں لوگوں کے گھروں میں تھیں وہ سب بھی ختم ہو گئی، کنویں بچے ہوں گے کنویں مٹی سے بھر گئے ہوں گے۔ یہ جو زمینیں ختم ہوئی ہیں ان کا اب کیا ہونا ہے؟ جو خاندان اجڑ گئے ہیں ان کا اب کیا ہونا ہے؟ اور بہت بڑا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں آج کل، یہ 2 کروڑ تو چلو ہو گئے ہیں، باقی 14 کروڑ کا کیا ہونا ہے؟ ہم سادہ سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، کتنے عرصے میں یہ زمینیں دوبارہ قابل کاشت ہوں گی، کیا ایسٹیمیٹ ہے ہمارا؟ یعنی مین کوشچن ہے آپ کے سامنے کہ کتنے عرصے میں یہ زمینیں، پہلا مسئلہ پانی نیچے جائے، کہ یہ زمین قابل کاشت ہو تو صحیح، ابھی تو پانی ہے۔ ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر 2 ہفتے تک پوری طاقت سے سورج چمکے اس کے اوپر تو اس کی اتنے فٹ زمین خشک ہوگی جس پر کاشت ہو سکے، صحیح ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ سیلاب کے نتیجے میں جو کیچڑ آئی تھی وہ اس پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا کتنے ایکڑ کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ سے تقریباً 1 ملین ایکڑ کی بات ہو رہی ہے اگر ایسٹیمیٹ ہم مبالغے کے اوپر مبنی رکھیں، ورنہ 14 لاکھ ایکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ جو کیچڑ آئی ہے اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد بہت سادہ سا کام ہے، سب سے پہلی چیز جو ہونی ہے وہ یہ کہ ڈیمارکیشن دوبارہ ہوگا۔ اچھا اس ڈیمارکیشن میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ آپ کسی بھی علاقے میں ایک پٹواری کو بلائیے اور ڈیمارکیشن کروا کے دکھائیے، آپ بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ نے کتنے ایکڑ کی ڈیمارکیشن کروانی ہے؟ 14 لاکھ ایکڑ کی ڈیمارکیشن ہونی ہے۔ اس میں ناانصافیاں ہونی ہیں، اس میں ظلم ہونا ہے، اس میں رشوت ستانی ہونی ہے، سب کو پتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد ایک ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کے پاس رکھے ہوئے گندم اور اناج کے ڈھیر، چونکہ معمولاً یہ لوگ گندم خود اپنے گھر کا اپنے گھر میں رکھتے تھے، وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، جو سروس گورنمنٹ کے ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ 3 مہینے کے اندر اندر اگر گندم کی فصل نہ ہوگی تو اگلے سال آپ کے پاس گندم نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، سیلاب کی ٹائمنگ بہت عجیب ٹائمنگ ہے، پچھلی فصل برباد ہوئی ہے اور اگلی فصل نہیں ہوگی۔ اچھا اب ڈبل ڈیمیج ہو گیا، وہ گندم جو رکھا ہوا تھا وہ بھی گیا، جو گورنمنٹ کا تھا وہ بھی گیا، اور جو اگلے فصل میں اگنا تھا اور اگلی گندم کی فصل تھی یہ بھی گیا۔ اگلے سال جنوری کے بعد سے کیا ہونا ہے بھائی یہاں پہ برادران محترم؟ اگر میں سادہ ترین کیلکولیشنز کو جمع کروں تو یہاں پر ایک قحط آنا اویلیبل نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہی ہونا ہے۔ آپ کتنی بھی تیزی لائیں آپ نومبر سے پہلے گندم کی فصل نہیں بو پائیں گے، کیونکہ جو میں نے آپ کو کیلکولیشنز عرض کی اس اتنے میسیو اسکیل کے اوپر یہ سارے کام 3 مہینے میں نہیں ہو سکے، اس کا مطلب اگلا سال بہت سخت ہوگا آپ کے سامنے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے دور میں ہیں لیکن بہت سخت دور میں، اچھے دور میں دنیا بھر میں تشیع اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام بہت بلند ہو رہا ہے، لیکن آپ بہت سخت امتحان سے گزریں گے۔ اب آپ کا امتحان شاید ابھی بھی ہو رہا ہو، وہ کیا امتحان ہو رہا ہے؟ آپ نے افطار کیا ہے، کتنے لوگوں کو یہ افطار ملا تھا آپ نے سوچا تھا؟ آپ ابھی سحری کریں گے کتنے لوگوں کو یہ سحری ملے گی یہ آپ سوچیں گے؟ خدا نہ کرے، اللہ کرے کہ جو ہم نے کہا وہ سب غلط نکلے، خدا نہ کرے اگر قحط آ گیا، آپ لینے والے بننا چاہتے ہیں یا دینے والے بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا امتحان، آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اچھا اس امتحان میں سرخرو کون ہوگا اور کون ہوگا نعوذ باللہ اس امتحان کے اندر مشکل میں پھنس جائے گا؟ ایک بات طے شدہ ہے، اگر انسان اپنی نفس پرستی کو کنٹرول نہ کرے کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قحطی کے زمانے میں نفس پرست کیا کریں گے؟ مزید پیسہ خرچ کر کے غذا کا ڈھیر لگا لیں گے اپنے گھروں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں قحطی اور پھیلے گی، یہ ہوگا۔ نفس پرستوں کے کام کریں گے، اور جو خدا پرست ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے وسائل کو استعمال کریں گے جتنا زیادہ ممکن ہوگا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوا تو آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے، باہر لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے اور میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر اناج کا ڈھیر لگا رہے ہوں گے، اور اگر نفس پر کنٹرول ہوا تب ہم یہ رسک لیں گے کہ جتنے باہر والے بھوکے ہوں ہم بھی اتنا بھوکا رہنے کو تیار ہیں۔ یہ ہونے والا ہے، یہ ماہ برکھ رمضان بہت امپورٹنٹ ہے، آپ مانوی اعتبار سے اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کریں، مادی اعتبار سے تو جو جد و جہد کر سکتے ہیں وہ جد و جہد کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرے نزدیک جد و جہد اس وقت کیا ہے؟ اس وقت جد و جہد یہ ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ ہم معاملات کو زرعی اعتبار سے ریسٹور کر پائیں، جتنی تیزی کے ساتھ ہماری جیت ہے، لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ آپ ریسٹور اس وقت کر پائیں گے جب ڈیمیج رکے، ابھی ڈیمیج رک نہیں رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، خدا نہ کرے جو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے شاید حیدرآباد جیسا شہر بھی خطرے میں ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے حیدرآباد جیسا شہر بھی شدید خطرے میں ہے، یہ وہ حالات ہیں جس میں ہو رہا ہوں۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی معنویات پہ محنت نہیں کی، اپنی نفس پرستی کے اوپر محنت نہیں کی، ہم اس چھلنی میں کہیں اور چھل جائیں گے، ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ اس تنظیم پر ہے کہ اس وقت بھی نہ چھن رہے ہوں, اس وقت بھی امتحان سے گزر رہے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی جتنا لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آخر میں آخر میں کیا کریں, اپنے آپ سے ایک سوال کریں, میں نے اپنے دیندار بھائیوں کے لیے اب تک کیا کیا؟ آپ نہیں کہتے انما المؤمنون اخوة, مومنین سب بھائی بھائی ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سید الشہداء کے ماننے والے ہمارے بھائی ہیں, جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہا ہے, ہمارا غم اس کا غم ہے, اس کا غم ہمارا غم ہے. اب تک کیا کیا ہے, اب تک اس ذمہ داری کے لیے کیا انجام دیا ہے, طے کر لیجیے, اور اس کے بعد منصوبہ بنا لیجیے کہ آگے کیا کریں گے. یہ سب دیکھ لیجیے اذن محترم, یہ وہ حالات ہیں جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, جب عراق میں تباہی آئی اور وہاں ہر روز 100, 200, 250 لوگ مر رہے تھے, تو تقریباً ہم لوگ یوں سوچ رہے تھے جیسے وہاں ہوا ہے یہاں نہیں ہوا ہے. ایران عراق کی جنگ ہوئی, 8 سال تک وہ قوم کفر کے مقابلے میں مقابلہ کرتی رہی, تقریباً وہ وہاں پہ لڑ رہے تھے, ہم یہاں اپنی زندگی میں. فلسطین کے اندر ہوا, لبنان کے اندر ہوا, تھوڑی بہت ہلچل ہوئی, لیکن پھر وہ محاذ دوسرا تھا, ہمارا محاذ کچھ اور تھا. تو چلو ہم کہہ رہے تھے وہ ہم ان سے اتنا دور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب کتنا دور ہیں, اب کتنا دور ہیں, آپ چند گھنٹے, اب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا عذر ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم امتحان سے گزر رہے ہیں, ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں, اور کامیاب انسان وہ ہے جو اس وقت اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے, اپنی ذمہ داری کو طے کریں, ان ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہوں گے, کٹ رہے ہوں گے, یہاں میں نماز شب پڑھ پڑھ کے کمالات حاصل کر لوں, نہیں ہوگا ایسا. ایک طرف لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی, اور دوسری طرف سے میں اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میں تلاوت قرآن کریم کر کے جنت کے مقامات کو حاصل کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ کے نظام میں یہ تفریق موجود نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اس نے عبادتوں کا ذمہ دار کیا, کچھ لوگوں کو ایکٹیویٹی کا ذمہ دار کیا, فعالیت کا ذمہ دار کیا, نہیں ایسا نہیں ہے. سب کو ہر چیز کا ذمہ دار کیا ہے, آپ میں سب شریک ہیں اس معاملے کے اندر. کل یہاں پر خدا نہ کرے اگر کفر کے ساتھ معرکہ کرنا پڑے, تو جو جتنا نماز شب پہ ذمہ دار تھا اتنا ہی جہاد کا بھی ذمہ دار ہوگا. یہ تفریق اسلام کے اندر نہیں ہے, اسلام سب کو ہر چیز کا ذمہ دار بناتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کربلا کے معرکہ کے اندر کیوں سید الشہداء نے شب عاشور نماز اور قرآن کو ترجیح دی, امیر المومنین کے ساتھ مقدس ہوتی تھی, راتوں کو گڑ گڑاتے تھے اللہ کی راہ میں, صبح کو شمشیر چلاتے تھے, ایسی شمشیر چلاتے تھے کہ کفر کے دھجیاں بکھیر دیا کرتے تھے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں, نہیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, سب مل کر ہے. آپ ایک طرف سے نماز پڑھیے, ایک طرف سے دعا پڑھیں, دوسری طرف سے مسلمانوں کے مومنوں کے کام آئیے, تیسری طرف سے کفر کے مقابلے کے خلاف برسر پیکار ہو جائے گی. ہر ذمہ داری میں لوگ اپنی مشترکہ ذمہ داری ہے, اس وقت ہم اور آپ کامیاب انسان, کامل انسان, انسان کامل کا تصور بہت خوبصورت ہے. یہاں اب ایسا جرت حاصل کریں, ہمت حاصل کریں, اپنے آپ کو بڑے امتحانوں کے لیے تیار کریں. انسان کی کرامت سے ہے وہ دین کے کام ہے. میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کرامت یہ نہیں ہے کہ میں دین سے کہوں تو میرے کام آ, کرامت یہ ہے کہ میں دین سے کہوں میں تیرے کام آنا چاہتا ہوں. اور سب آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں کربلا کے میدان کے ذریعے سے, نفیس ترین درس کربلا کے قربانی کے دروس ہیں, ایثار کے دروس ہیں. کربلا سے پہلے معیار کچھ اور تھا, کربلا کے بعد معیار تبدیل ہوا, القاب بھی تبدیل ہوئے, کربلا نے بہت کچھ تبدیل کیا. کل میں اپنی خدمت میں مولا ابوالفضل عباس کے بارے سے چند جملہ درج کیا, یہ کہ مولا کے دو شانیں قطع ہو گئی. یہ کیا ہمارے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جس میں فرمایا کہ جنت میں چھٹے امام سے روایت فرمائی, فرمایا جنت میں ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے, سارے شہداء ان کے مقام پہ حسرت کرتے ہیں, فرمایا ان کا مقام بلند ہو گیا. ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے جنت میں, ساری دنیا کے شہداء ان کے اوپر حسرت کرتے ہیں. اس کے بعد اس ترتیب کو بیان کیا, ترتیب کو بیان کیا, فرمایا میدان احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے, ان کو سید الشہداء کا لقب ملا, حمزہ سید الشہداء. جنگ موتا میں جعفر طیار کے دو شانے کٹے, ان کو طیار کا لقب ملا کہ وہ جنت میں پروں سے پرواز کر. فرمایا کربلا میں میرے چچا عباس سب سے آگے چلے گئے, وہ سب سے آگے چلے گئے. انہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ اور جنگ موتا میں جعفر طیار, ان دونوں سے بڑھ کر کمال کر کے دکھایا. اب اگر میں میرے جیسا آدمی دس بس نہ پوچھے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا جگر چاک ہوا, جنگ موتا میں جعفر طیار کی شانیں کٹے, اس سے بڑھ کر معرکہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر معرکہ کیا ہے؟ اب آپ کو شانیں نہیں دیکھنے, اب آپ کو مولا الفضل عباس کا قلب مقدس دیکھنا پڑے گا. وہ قلب مقدس کیا ہے؟ اس میں کچھ اشارے ہمارے پاس موجود ہیں. ان اشاروں میں لکھا ہے کہ جب مشکیزہ رہ گئی اور دو شانے کٹ گئے تو اب آتے ہوئے تیروں کو ابو الفضل اپنے جسم پر روک رہے تھے. مشکیزہ دانت میں سنبھالی ہوئی تھی دانتوں میں, اور اس کی طرف جتنے بھی تیر چل رہے تھے اس کو ابو الفضل اپنے پہلوؤں کے اوپر روک رہے تھے, کیونکہ گویا مشکیزہ کے اندر بی بی سکینہ کا اپنا نازا گلا تھا اور چاہتے تھے کہ اس گلے کو تر کرنا ابو الفضل کی ذمہ داری ہے. ان ساری مصیبتوں کو تحمل کرتے رہے, وہ زمین پر گرے, اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی نے فرمایا کہ میرے بچے کے زمین پر گرنے کو بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ایک معرکہ اور سمجھ میں آتا ہے. ایک وہ موقع آیا جب خود سید الشہداء تشریف لائے, اور سید الشہداء کے بعد جملات کربلا کے معرکے کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سید الشہداء نے کہے ہیں. بعض جملات ایسے ہیں, مثلاً یوں ہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ابو الفضل کی طرف بڑھے تو کہا الان ان کا سرا تخری, اب میری کمر ٹوٹی. یہ سید الشہداء نے کہے ہیں, مستند ترین جملات میں سے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے کا ہے وہ یہ کہ جب تشریف لائے اور ابو الفضل کے سامنے ارادہ ظاہر کیا کہ میں تمہیں لے کر خیموں کی طرف جاؤں گا, آقا میرے اوپر ایک احسان فرمائیے گا, میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں میرا لاشا واپس نہ جائے.
سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان نازل فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تمہیں اگر خوبی دیکھی ہے اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔